الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين ماہ رمضان المبارک کے روزوں سے متعلق پورے قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کا یہ 23واں رکوع اور اس کی کل 6 آیات ہیں۔ حالانکہ روزے کی عبادت وہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اور آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ حدیث قدسی اصل میں اس حدیث رسول کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں اللہ کے رسول یوں فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے اگرچہ قرآن کا جز نہیں ہے۔ تو حدیث قدسی کے الفاظ ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے، یہ فرمان اور قول کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وانا اجزی بہ، اور اس روزے کی عبادت کا اجر و ثواب اور اس کا ریوارڈ خاص اپنے خزانہ فضل سے میں عطا کروں گا۔ حالانکہ یہ بات بالکل کامن سی ہے کہ ہر عبادت اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو تاکہ میری یاد تمہارے دلوں میں برقرار رہے، یہ جو تم بڑے دھوم سے قربانی کرتے ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ چھترا یا بہترین جانور ذبح کرتے ہو، تو جان لو اس جانور کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم، ہاں اگر تقویٰ کی رمق کہیں دل میں موجود ہے تو اللہ تک پہنچ جائے گی۔ تو ہمارے دین میں جو عبادات کا نظام ہے اس میں اس کا ایک ظاہر ہے کہ جس کو انٹیکٹ رکھنا لازم ہے۔ نماز کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اسلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ اگر کہیں ترتیب کے اندر کوئی فرق ہو گیا اور کوئی واضح ڈفرنس ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جس طرح وہ پڑھتے تھے اس سے یکسر مختلف ہوئی تو نماز نہیں ہے، خواہ کتنا ہی خلوص کیوں نہ ہو، اس کے ظاہر کو انٹیکٹ رکھنا ہے۔ لیکن نماز کی اصل باطنی روح کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اقیم الصلاۃ لذکری۔ اسی طرح روزے کا بھی ایک ظاہر ہے کہ صبح سے شام تک آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور خاص طور پر جس شدت کی گرمی آج کل پڑ رہی ہے، ہمیں تو بہترین ماحول چونکہ میسر ہے، گاڑیاں بھی ایئر کنڈیشن ہے، اکثر و بیشتر جو حضرات یہاں موجود گھروں میں ایئر کنڈیشنرز فٹ ہیں، آفس گئے ہیں تو وہ ایئر کنڈیشنڈ ہے۔ لیکن مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 84 کی میں بات کر رہا ہوں، جب یہ دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز ہوا تھا، بالکل یہی زمانہ تھا، جون کے روزے شدید ترین، اور شام تک محسوس ہوتا تھا کہ انسان کی زبان جو ہے وہ چمڑا بن کر، خشک چمڑا بن کر تالو سے چپٹ گئی ہے، روم کولرز کا کوئی تصور نہیں تھا، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر روزے کے اس ظاہر کو بھی انٹیکٹ رکھتا ہے اور اس کی جو باطنی روح ہے تقویٰ وہ اس میں موجود نہ ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو احادیث میں فرمایا کہ اس شخص کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من يدع طعامه وشرابه، جو شخص بھی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور گناہوں پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی شخص جو ہے صبح سے شام تک بھوکا رہے. پھر حضور نے بھی فرمایا کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع, کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس اور اس مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو سورہ بقرہ کی جو چھ آیات ہیں روزے کے ضمن میں قرآن حکیم کا عظیم ترین مقام ہے. اے مسلمانوں, روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے, تم سے پہلی اقوام یہود و نصارہ پر بھی فرض تھے, بلکہ ان کے ہاں تو روزے کے احکامات ہم سے کئی درجہ سخت تھے, روزے کا دورانیہ بڑا طویل تھا. جیسے ہی کوئی شخص جو ہے رات کو سو گیا, اس کی آنکھ لگ گئی تو روزہ شروع ہو گیا, سحری کا کوئی تصور تھا ہی نہیں. یہی وجہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا تسحروا, سحری ضرور کیا کرو, فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سحری کے اندر بڑی برکت رکھی ہے. تو کسی شخص نے یہ پوری مشقت بھی مول لی, لیکن اپنے طرز زندگی میں سر منہ کوئی تبدیلی اگر اس کے واقع نہ ہوئی تو معلوم ہوا کہ روزے کا اصل حاصل جو تقویٰ ہے, بڑی مبارک بات ہے ان لوگوں کے لیے جو روزے سے پہلے بھی زندگی بہت پاک صاف گزارنے والے ہیں. اس میں تو گویا کہ جسے آپ کہیے چار چاند لگ جائیں گے رمضان میں. لیکن کوئی شخص جو ہے دین کے معاملے میں غیر محتاط ہے, جھوٹ بھی بول لیتا ہے, غیبتیں جو ہیں وہ تو اس درجے عام ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص بھی اس سے بچا, وہ بشمول میرے. پھر یہ کہ دینی شعائر جو بڑے مبادیات ہیں ہمارے ہاں, اس پر عمل کس درجے کا ہے, حرام و حلال کی تمیز کتنی ہے. اگر یہ چیزیں روزے کی حالت میں بھی انسان نہ چھوڑ پائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ تعالیٰ کو قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے کہ یہ شخص جو صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہے. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کل پہلا روزہ ہے, گویا کہ سیڑھی کا پہلا قدم ہے. اسی موقع پر اگر ہم کوئی فیصلہ کر لیں کہ اس مرتبہ کا ماہ رمضان جو ہے وہ قرآن ہدایات کے مطابق ہم بسر کریں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول مبارک کے مطابق کہ ہم سے کسی گناہ کا جانتے بوجھتے صدور نہ ہو, اگر یہ عہد اور کمٹمنٹ ہم اپنے آپ سے کر سکے تو کیا کہنے. لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. پھر اس ماہ مبارک کو جو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا روزے جیسی افضل عبادت کے لیے, الصوم لی وانا اجزی بھی, حدیث قدسی کے الفاظ جو میں نے آپ کو سنائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, نماز بھی اللہ کے لیے ہے, زکات بھی اللہ کے لیے ہے, قربانی بھی اللہ کے لیے, لیکن روزے کے بارے میں کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کے ایک بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ روزے سے اصل حاصل کیا ہے, تقویٰ. انسان تقویٰ جسے آپ خدا خوفی کہتے ہیں وہ اس کی زندگی میں اسی وقت آئے گا جبکہ وہ اس سیدھے راستے پر جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا. ہمارے ہاں تقویٰ کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو, محاذ اللہ, اللہ تعالیٰ ڈرنے والی شے نہیں ہے, کوئی خوفناک شے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے, رحیم ہے, اس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند. یہ خوف اور ڈر کس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ کہیں میرا رب, میرا خالق اور مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, میں کسی ایسے حرام کام میں ملوث نہ ہو جاؤں جو میرے خالق اور میرے رب کو پسند نہیں ہے. یہ خوف انسان کو دامنگیر رہے. اور روزے کی عبادت اگرچہ دن بھر کا روزہ تو ہے, لیکن رات کا وقت جو ہے, حضور نے اپنی کئی احادیث میں دن کا روزہ اور رات کے اوقات کا قرآن حکیم کے ساتھ بسر کرنا ان دونوں کو جمع کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد, روزہ اور قرآن دونوں اس بندے کے حق میں اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے جس نے دل کا روزہ رکھا, اس کے تقاضوں کو ادا کیا, تقویٰ کے رستے پر چلتا رہا, اور رات کے اوقات میں رات کا ایک بڑا حصہ اس نے قرآن کے ساتھ بسر کیا. اس لیے کہ حدیث کے الفاظ جو ہیں اس کی کوئی اور معنی ممکن ہی نہیں، جبکہ رات کے دورانیے کا ایک بڑا حصہ آپ قرآن حکیم کے ساتھ بسر نہ کریں۔ یقول الصیام، قیامت کے دن یہ روزہ کھڑا ہوگا اور کہے گا یا رب اے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے اوقات میں کھانے پینے سے اور شہوت رانی سے روکے رکھا، یہ حیوانی تقاضے ہیں نا، اللہ کا حکم ہے، حلال فوڈ آپ کے گھر میں موجود ہے لیکن نہیں کھا سکتے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، فشفعنی فی، لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے۔ اور اسی حدیث کا دوسرا حصہ نوٹ کیجئے، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، کاش کہ ہم اس حدیث کے مستاق بن سکیں، اور قرآن یہ کہے گا یا رب اے پروردگار، انی منعتہ النوم باللیل، میں نے اس شخص کو تیرے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا۔ اب بڑی سیدھی سی بات ہے، صرف 20 تراویوں کا پڑھ لینا جو ہے وہ سونے کے اندر تو کوئی، اس دورانیے میں تو کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوئی، عام حالات میں بھی آپ 11 بجے 11:30 12 بجے سوتے ہیں، رمضان میں تراوی سے فارغ ہو کر بھی وہی اوقات ہیں۔ انی منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا، اس کے کیا معنی ہے کہ رات کے اوقات میں اس نے قرآن حکیم کو پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے، اس پر غور و فکر کیا ہے، اس کو حرز جان بنایا ہے، اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ فشفعنی فی، اور قرآن بھی یہ کہے گیا پروردگار میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما لے۔ اور پھر اگلے الفاظ جو حدیث کے ہیں اس میں نوید جافزہ ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس رمضان کے 2 عادشہ پروگرام سے استفادہ کیا ہے، دن کا روزہ اور تقویٰ کے رستے پر چلتے ہوئے، تو رات کے اوقات میں قرآن حکیم کے ساتھ ایک تجدید تعلق، حضور فرماتے ہیں فیشفعان، اللہ تعالیٰ ان دونوں ہی کی شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ ماہ رمضان کا تو آغاز ہو گیا لیکن ابھی تک ہم نے پہلا روزہ رکھا نہیں، کل سے آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ ہمت کیجئے کہ ان احادیث کے ہم مصداق بن سکیں۔ تو روزے جیسی افضل عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو کیوں مختص کیا ہے، اس کی سوائے اس کی اور کوئی وجہ نہیں جو یہاں پہ بیان کی گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا تھا، جو اللہ کی سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑا فضل۔ قرآن میں اسی قرآن کے بارے میں کہا گیا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن حکیم تو وہ خزانہ ہے کہ اس پر جتنی خوشیاں منا لو کم ہیں، خوشیاں منانی ہیں تو اس قرآن کا، اس کے ساتھ اس کے تقاضوں کو ادا کرتے ہوئے، اس کے محبت کے تقاضوں کو ادا کرتے ہوئے، اور اللہ کے اس عظیم فضل اور اس رحمت کا جو ہے اس کا اپنے دل کے اوپر جو ہے گویا کہ ایک استحضار رکھتے ہوئے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن حکیم نازل ہوا شب قدر میں، سورہ قدر میں موجود، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو شب قدر۔ یہ لوح محفوظ سے جہاں اوریجنل ڈاکومنٹ جو ہے قرآن حکیم کا محفوظ ہے، اس کو منتقل کیا گیا تھا سمائے دنیا تک، اس لیے کہ انزال کے جو الفاظ ہیں عربی زبان میں، کسی شے کو بیک بارگی منتقل کر دینا، اور تنزیل ہے اس کو جستہ جستہ وحی کی شکل میں حضور تک پہنچانا، جو تقریباً 22 برس میں مکمل ہوا۔ لیکن جس شب اس قرآن کو لوح محفوظ سے سمائے دنیا کو منتقل کیا گیا تھا وہ شب قدر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، سورہ دخان میں کہا گیا ہم نے اس قرآن کو بہت ہی بابرکت شب میں نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں معلوم ہے، خبر ہے اس کی فضیلت کے بارے میں، کچھ علم ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ گویا کہ جس شب کو یہ فضیلت مل گئی بنائے فضیلت کیا تھی؟ قرآن حکیم کا نزول. اور روزے جیسی افضل عبادت کے لیے اس مہینے کو جو مخصوص کیا گیا قرآن حکیم کے نزول کی وجہ سے. تو دن بھر کا روزہ جو شخص رکھتا ہے تو اس کے جو حیوانی تقاضے ہیں اسے کنٹرول حاصل ہوتا ہے اس پر. پیٹ کھانے کو مانگتا نہیں کھاتے آپ، جیسا کہ میں نے کہا تھا حلال غذا موجود ہے گھر میں لیکن نہیں کھا رہے، اللہ نے منع کیا. اسی کا ایک منطقی نتیجہ یہ بھی تو نکلنا چاہیے کہ ایک مہینہ جو آپ نے یہ ایکسرسائز کی کہ وہ چیزیں جو حلال ہیں اللہ کے حکم سے اپنے لیے، اس کو بھی منع کر دیا، اس سے بھی رک گئے، تو کم سے کم سال کے بقیہ 11 مہینے ان چیزوں سے تو بچیے جو اللہ کے نزدیک حرام ہیں، جن سے اللہ نے منع کیا. اس ایک مہینے میں تو ہم ان سے بھی بچے جنہیں اللہ نے حلال ٹھہرایا عام حالات میں. تو گویا کہ یہ ٹریننگ جو ہوئی ہے اس ایک مہینے کے اندر، اس کا نتیجہ یہ تو نکلنا چاہیے کہ جو چیزیں شریعت کے اندر حرام ہے کم سے کم ان سے بچنے کی فکر دامنگیر تو ہو. تو دن بھر کے روزے کے نتیجے میں ہمارے حیوانی تقاضوں کو کچھ ضعف لاحق ہوا، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ روح کے جو ہر شخص کے اندر موجود ہے، جب وہ اینیمل انسٹنکٹس ان کو کوئی کمزوری لاحق ہوگی تو اسے روح کو موقع ملے گا اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کا. بالکل سادہ سی بات ہے، یہ ہمارا جو جسم ہے جو اس کے حوالی تقاضے ہیں اس کا بڑا لوڈ ہے، اور اس مادی جسم کا جو ہے خوب خیال رکھنا، کہیں بیمار نہ ہو جائے، کہیں اونچ نیچ نہ ہو جائے، غذا میں احتیاط ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ذرا بیمار پڑے تو اعلیٰ ترین ڈاکٹر کے تک آپ پہنچ گئے، لیکن اگر ہمیں کوئی خیال نہیں آتا تو اپنی روح کا نہیں آتا جو ہمارے اندر موجود ہے. آدمی زیادہ طرف معجونست، یا آدمی زیادہ انسان جو ہے، یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک مکمل حیوان بھی ہے یہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملکوتی عنصر بھی اس میں موجود ہے، روح ربانی کا ایک پرتو ہے جو انسان کے اندر موجود ہے. بڑی طویل حدیث ہے، اس میں حضور نے فرمایا رحم مادر میں جب انسانی بچے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو جب 120 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس خاص شخص کی، جس کی ابھی ولادت ہونے والی ہے، اس نومولود کے اس جسم کے ساتھ اس کی روح کو ملحق کر دیتا ہے. یہ وہ روح ربانی کی ایک ریفلیکشن. تو دن بھر کے روزے کے نتیجے میں اس روح کو موقع ملے گا، وہ اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگی، اور یہ شے حاصل ہوتی ہے اصل میں اس لیے کہ روح کا تعلق تو ذات باری تعالیٰ سے ہے نا. حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر قرآن میں 7 مقامات پر 2 جگہ ذکر ہے، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم کے اس جسد خاکی کی تکمیل کر لوں، اس کا تصویہ کر دوں، اور اس جسد خاکی میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور اس کے بعد پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو. آدم مسجود ملائک تو تب بنا ہے جب اس حیوانی وجود کے ساتھ اس کا روحانی وجود جو ہے وہ اٹیچ کیا گیا. تو روزے کی عبادت میں گویا کہ ہمیں سب سے بڑی شے جو حاصل ہوتی ہے، ہماری روح متوجہ ہوتی ہے اپنے رب کی طرف. وہ جو کہیں اندر سینے میں سسک رہی ہے، کوئی جان ہے بھی کہ نہیں ہے، بہت کمزوری کی حالت میں ہے، یہ حیوانی تقاضوں کا بوجھ جب کم ہوگا تو اسے موقع مل جائے گا اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ برکتیں اور سعادتیں اس ماہ مبارک کی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ، میں نہیں سمجھتا جو حضرات بھی یہاں موجود ہیں ان کے علم میں نہ ہو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت عمدہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے جو افتتاحی الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ یا ایہا الناس قد اغلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اے لوگوں تم پر وہ مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے جو بڑی برکتیں لیے ہوئے ہیں، بڑی عظمتوں کا حامل ہے، اور اس مہینے میں تو وہ شب بھی موجود ہے جو ہزار مہینوں سے افضل. سورہ قدر ذہن میں لے آئیے، حضور نے اس سورت کو کوٹ کیا اس حدیث میں، وشہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس کے بعد طویل حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی برکتیں اور سعادتیں بیان فرمائی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال ہمارے لیے جو سوچنے کی بات ہے، جیسا کہ میں نے بالکل ابتدا میں عرض کیا تھا کہ آج اصلا پروگرام تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ آپ حضرات کی اتنی بڑی تعداد دیکھتے ہوئے، اس سے پہلے تو ہمارا تجربہ چونکہ چاند کا اعلان خاصا لیٹ ہوا کرتا تھا تو لوگوں کی بہت کم تعداد آتی تھی، لہذا دو تین سال سے ہم نے اپنا وہ معمول جو ہے جس میں کوئی عظمت قرآن پر بیان ہوتا تھا یا والد محترم رحمۃ اللہ علیہ ڈھائی تین گھنٹے کی تقریر کیا کرتے تھے، اس شب جس دن ابھی طے نہیں ہوا کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا، اور یہ حال جو ہے اسی طرح کھچاکھچ بھرا ہوتا تھا. تعارف قرآن کی ایک تقریب ہے، عظمت قرآن کی تقریب ہے، اور یہ باتیں آپ حضرات نے جو بھی مسلسل ہمارے ساتھ متعلق ہے بارہا سنی ہوئی. آج بھی جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ بھی ایک ریمائنڈر ہے، جیسا کہ قرآن حکیم خود اپنے بارے میں کہتا ہے کلا انہا تذکرہ، یہ قرآن تو ایک ریمائنڈر ہے، یہ تمہیں بار بار یاد دلا رہا ہے، مختلف اسالیب سے مختلف طریقوں سے بات تمہارے ذہن نشین کرنا چاہتا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ تعالیٰ نے ہر نوع کی تمثیلات قرآن میں بیان کی ہے تاکہ تم سمجھ سکو، بار بار وہی مضمون آ رہا ہے. اس کا سب سے بڑا مظہر ہمارا نماز پنج وقتہ کا نظام ہے، دن کا کل دورانیہ کتنا ہے؟ 12-13 گھنٹے، 24 گھنٹے تم میں تو رات بھی شامل ہو گئی نا. اس 12-14 گھنٹے کے اندر 5 مرتبہ حکم ہے کہ نکلو اپنی مجبوریوں سے اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالو، نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو، 5 مرتبہ. ورنہ دنیا کے تمام مذاہب کا آپ مطالعہ کر لیجئے، کہیں ہفتے میں صرف ایک دن، عیسائیوں کے کیا ہیں ہولی سنڈے ہے، ان کے ہاں چرچ کی جو ہے وہ گھنٹیاں بھی بجنے لگتی ہیں تو صرف ایک ہی موقع ہوتا ہے ہفتے میں. یہودیوں کے ہاں بھی یوم السبت ہے بس. یہ تو ہمارا دین ہے جس نے 5 مرتبہ اپنی تمام مصروفیات کو جو ہے وہ ترک کرو اور حاضر ہو جاؤ مسجد میں اللہ کے سامنے، اور یہ وہ شے ہے کہ جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ کیا ہیں، الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز جو ہے یہ ہمارے دین کا مرکزی ستون ہے. کسی بندہ مومن کی زندگی کا کھوٹا جو ہے نماز کے ساتھ پتا ہونا چاہیے، اور نماز کا سب سے بڑا جو ہے حصہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کی تلاوت. قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا جتنا زیادہ سے زیادہ حصہ پڑھ سکیں، 10 بستہ کھڑے ہوئے ہیں، قبلہ روح ہے اور اللہ کا کلام جو ہے اللہ کو سنا رہے. تو اس ماہ مبارک کے حوالے سے پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے حکیم کے ساتھ ہمارا جو ایک تعلق ہو، ہے یقیناً ہے، ہمارا ایمان ہے یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ کہ اس قرآن کے تقاضوں کو ہم کتنا کچھ ادا کرتے ہیں، نہ مجھے یہ حق ہے آپ کے بارے میں میں کچھ کہوں اور نہ ہی اپنے بارے میں سمجھتا ہوں کوئی دوسرا شخص یہ حق رکھتا ہے. یہ تو ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ جو بیسک منیمم تقاضے ہیں قرآن حکیم پر ایمان کے، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس پر عمل کریں. ہم نے تو صرف اس قرآن حکیم کو یہ ایصال ثواب کے لیے، ثواب حاصل کر لو اور ثواب کا ایصال کر دو بس، جبکہ یہ تو ہدایت نامہ ہے، یہ مردوں کے لیے تو کتاب نازل نہیں ہوتی، تو زندوں کے لیے ہے. ہدل للمتقین، ہدل للناس، کل بنی نو انسان کے لیے ہدایت، اور اس ہدایت سے استفادہ صرف وہی کر سکیں گے جن کے اندر کوئی خدا خوفی ہوگی. کوئی پیاس تو ہونا، اگر مست ہے اسی دنیا داری میں، کل کا کل فوکس جو اس مادی زندگی کے اوپر ہے اور اللہ رسول اور دین اور آخرت اور جنت اور جہنم یہ تمام چیزیں ان سے محو ہیں، تو بات دوسری ہے. ورنہ جس کے اندر کچھ نہ کچھ رغبت ہوگی، قرآن اپنے آپ کو ایکسفولیٹ کرتا ہے ان کے سامنے، منکشف کرتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، قرآن حکیم کی آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کو کوٹ کیا ہے، جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمانی جذبات میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. تو انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن کا پروگرام کل سے شروع ہو جائے گا، جیسا کہ میں نے بالکل آغاز میں بھی عرض کیا تھا کہ معمول کے مطابق آج تو ہم نے عشاء کی نماز 9:15 بجے ادا کی، لیکن کل سے انشاءاللہ وہ 9 بجے، تاکہ ہمیں کچھ وقت، ورنہ جو حضرات بھی ہمارے یہاں شریک ہوتے رہے ان کے علم میں ہے کہ تقریباً 2 بج جاتے ہیں، 2:30 بج جاتے ہیں، تو وہاں سے جتنا ہم پیچھے کی طرف آ سکیں. جن حضرات کو ابھی تک تجربہ نہ ہو اس دورہ ترجمہ قرآن میں شریک ہونے کا، وہ اس مرتبہ تجربہ کر لیں. قرآن حکیم کا جو خیر اور برکت ہے اور اس کا جو نور ہے، اور پھر جس طرح قرآن حکیم کے بارے میں ہمارے ان ساتھیوں نے کہا تھا جب پہلی مرتبہ دورہ ترجمہ قرآن کا پروگرام 1984 میں ہوا تھا، تو ڈاکٹر رشید چودھری صاحب مجھے یاد ہے، ڈاکٹر منور حیات تھے، یہ تمام جو اللہ کے حضور حاضر ہو چکے، اس لیے کہ 40 برس پہلے کا واقعہ میں بتا رہا ہوں. تو جو آخری شب تھی کہ جس میں قرآن حکیم کی تکمیل ہوئی تھی، تو ڈاکٹر صاحب نے جو بھی حاضرین تھے کہا اگر کسی کو کوئی بات کہنی ہو، تو ان میں سے کئی لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن حکیم کا یہ رخ ہمارے سامنے آیا. ہم نے تو صرف اسی کو کافی سمجھا کہ قرآن کی تلاوت کر لی جائے، بس اعلی ثواب اور ایصال ثواب. لیکن قرآن ہم سے کلام کرتا ہے، قرآن آپ کو کنونس کرتا ہے، قرآن دعوت دیتا ہے اس کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. اس کے نتیجے میں اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت ہمارے اندر پیدا ہوگی. تو ہمیں تو پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ قرآن حکیم ایک زندہ کتاب ہے، یہ تو ہم سے گفتگو کر رہی ہے، یہ ہمیں انسٹرکٹ کر رہی ہے، ہمیں روک رہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات وہی شخص کہہ سکتا تھا کہ جس نے اس مہینے کا جو ہے بڑا حصہ قرآن حکیم کو سمجھنے میں لگایا. ان کے اپنے تاثرات ہیں، اور بھی بہت سے لوگوں کے تاثرات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بس اسی پر میں اکتفا کر رہا ہوں، اور ابھی ہم جو ہے 20 تراویح انشاءاللہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ وتر ادا ہوں گے، اور پھر باقاعدہ اور باضابطہ ہمارا سورہ فاتحہ سے آغاز جو ہے کل ہوگا انشاءاللہ. ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں دعا کے لیے کہ اس مرتبہ یہ بھاری ذمہ داری جو ہے میرے ناتواں کاندھوں پر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی ہمت بھی عطا فرمائے. اور ظاہر ہے کہ اس ماہ مبارک کی راتوں کی جو ایک انوار و تجلیات ہیں، وہ بھی قرآن حکیم کی وجہ سے اس کے اندر بھی ایک جسے آپ کہیے کہ نور علی نور کی کیفیت پیدا ہوگی انشاءاللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.